الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما هو أهله. الحمد لله من أول الدنيا إلى فنائها ومن الآخرة إلى بقائها. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم سجدہ ہے. جب انسان کمال کی منزل پر ہوتا ہے، انسان معراج کی منزل پر ہوتا ہے، کہ مولا یہ کمال نماز کسی کو حاصل ہو جائے، کہ کمال اور معراج حاصل ہو جائے، تو نماز کی قبولیت کے امکانات بڑھ جاتے ہیں، لیکن نماز قبولیت کی منزل پر نہیں پہنچتی۔ کہا مولا پھر قبولیت نماز کیا ہے؟ کہ جس کے پاس کمال نماز اور معراج نماز ہو، اگر ولایت اہل بیت آ جائے تو پھر قبولیت نماز کے درجے پر پہنچ جاتی ہے، یہ نماز انجام دے رہا ہے۔ اسی لیے نماز کے اندر درود کا ایک خاص عمل دخل ہے، کہ اگر درود ہے تو نماز قبولیت کی منزل پر جا رہی ہے۔ لہذا مہاراج بھی فرماتے ہیں، اگر بہت ہی تنگ وقت آ گیا ہے، بہت ہی کم وقت آ گیا ہے، تو پھر یہ بالکل ایسا معاملہ ہے کہ اب نماز کے اندر درود کو چھوڑا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر نماز کو قائم کر رہے ہو تو درود کو بالکل بھی نہ چھوڑو، کیونکہ نماز کی قبولیت کا دار و مدار اس درود کے اوپر بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ ولایت کا ایک پہلو ہے۔ اس ولایت کے بغیر نماز قبولیت کے درجے پر نہیں پہنچ سکتی، اس درود کو فراموش نہ کر دینا، کیونکہ درود کیا ہے؟ معصوم کا جملہ ہے۔ اب معصوم کا عجیب جملہ ملتا ہے، یہ درود یا یہ صلاح، صلاح یا درود دونوں ایک چیز ہے، یہ درود اتنی اہم ترین شے ہے کہ دو طرح کی تاثیر کرتی ہے۔ ایک مرتبہ فرمایا کہ درود دو طرح کا کام کرتی ہے، معصوم سے سوال کیا کسی نے، مولا کیا کام کرتی ہے؟ کہ شیطانان، دو طرح کے شیطان ہوا کرتے ہیں، شیطان الجن و شیطان الانس۔ ایک شیطانوں میں جنوں والی کیفیت ہے اور ایک شیطانوں میں انسانوں والی کیفیت ہے۔ تو وہ شیطان کی جنوں کی کیفیت میں ہوتے ہیں، اعوذ باللہ کے ذریعے، خدا کے نام کے ذریعے بھاگ جایا کرتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پھر فرمایا کہ انسانوں کے شیطان ہوتے ہیں، جب آپ درود پڑھتے ہیں، اگر آپ کے درمیان کوئی ایسا شیطان ہوتا ہے تو وہ بھاگ جایا کرتا ہے، پر درود پڑھتے ہیں۔ تو درود در حقیقت اخلاص اور تزکیے کا بھی ایک پیغام دے رہا ہے، کہ اگر محفل کے اندر کسی کا چہرہ درود سے بگڑ جائے تو اس کا مطلب وہ درود سے واقفیت نہیں رکھتا۔ الحمدللہ ہم سب درود سے واقفیت رکھتے ہیں اور درود کی منزلت کو سمجھتے ہیں۔
محمد و آل محمد بلند صلوات۔
کہ دلوں کے اندر اگر نفاق کو دور کرنا ہے، منافقت کو دور کرنا ہے، تو یہ درود ایسی عبادت ہے جو دلوں سے نفاق کو نکال دیا کرتی ہے، منافقت کو نکال دیا کرتی ہے۔ یہ ولایت وہ ہے کہ جس کو اہم ترین درجہ ادا کیا گیا، درود کی شکل میں نماز میں اس کو رکھا گیا، کہ نماز کی قبولیت اس ولایت کے ذریعے کمال اور معراج کی حد تک چلی جائے۔ لہٰذا اہل بیت علیہم السلام کو ہر خاص عوام کے لیے خاص اہمیت دی، اور ولایت کا میں نے ایک پہلو بتایا کہ ولایت کا پہلو یہ ہے کہ انسان ان تمام ہستیوں کی اطاعت کرے، وہ ہستیاں کہ جن کو پروردگار عالم نے رتبہ عطا کیا ہے۔ کل جناب زہرا کے اعتبار سے معروضہ درس کیے تھے، آج اسی سے متصل کرتے ہوئے گفتگو کو آگے بڑھاؤں۔ ایک مرتبہ درود پڑھتے جائیے اور تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیے، تاکہ پیچھے آنے والے مومنین کو پریشانی نہ ہو۔ درود پڑھیے، محمد ایک اور درود پڑھیے، محمد کہ ولایت اہل بیت یہ ہے کہ پروردگار عالم نے ہر چیز پر اہل بیت یثار کو اختیار دیا، کائنات کی ہر شے پر اہل بیت کو اختیار ہے۔ میں نے قرض کیا جناب زہرا کی صورت کے اندر کہ ملائکہ پر اختیار ہے، کہ اگر زہرا کہتے ہیں کہ رضوان جنت درزی بن کر آ رہا ہے تو رضوان جنت کے لیے اعزاز یہ نہیں ہے کہ وہ رضوان جنت ہے، بلکہ اس کے لیے اعزاز یہ ہے کہ وہ فاطمہ کے بچوں کا درزی ہے، اسے زمین پر آنا ہے۔ چونکہ فاطمہ کے لبوں سے جملہ نکل گیا، اب فاطمہ نے جب کہہ دیا کہ بچوں کی لکھائی برابر ہے، فرشتوں پر اب اطاعت واجب ہے کہ ہاتھ کے دو ٹکڑے کر دیں، کیونکہ فاطمہ کے لبوں سے جملہ نکل چکا ہے۔ یہ فاطمہ کو ہستی ہے کہ جس کی ولایت کو واجب قرار دیا گیا۔ پھر معصوم سے کسی نے سوال کیا، پیغمبر خدا کی خدمت میں ایک شخص آیا اور پیغمبر خدا سے یہ جملہ کہا، پیغمبر مجھے حق کی معرفت کرا دیجئے، پیغمبر مجھے حق کی معرفت کرا دیجئے۔ حارث حمدانی کا میں نے آپ کے سامنے واقعہ عرض کیا ہے کہ جو مولانا متقیان کے بارے میں سوال کیا تھا کہ مجھے پہچان کروائی ہے, پیغمبر نے سوال کیا تھا کہ تم کس طریقے سے ہم کو پہچانتے ہو؟ کہا اہل حق, لوگوں کو دیکھ کر حق کو پہچانتا ہوں. کہا یہ طریقہ کار غلط ہے, حق کو دیکھ کر اہل حق کی پہچان کیا کرو, پہلے حق کو پہچانو اور حق کے ذریعے سے اہل حق کا سفر کرو. پیغمبر کی خدمت میں شخص آ رہا ہے, پیغمبر مجھے حق کی معرفت کروائیے. روایت کے جملے یہ ہیں کہ پیغمبر خدا مصلی عبادت پر موجود تھے, اگر دوسرے روم میں دوسرے غرفے کے اندر چلے جاؤ, دوسرے کمرے میں چلے جاؤ تو میں حق کی معرفت ہو جائے گی. یہ شخص پیغمبر کے کمرے سے نکلا ہے, دوسرے کمرے میں یا دوسرے حجرے میں داخل ہوا, دیکھا کہ مولائے کائنات نماز پڑھ رہے ہیں, اور مولائے کائنات نماز پڑھ رہے ہیں, دعا کر رہے ہیں. اس طریقے سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار تیری بارگاہ میں عبادت کو انجام دیا, پروردگار تجھے تیرے حبیب تیرے بندے تیرے رسول کا واسطہ, میرے چاہنے والوں میرے مومنین کی مغفرت فرما. مولائے کائنات نے دعا مانگی, اس شخص نے دیکھا. روایت کے جملے, شخص کا نام ہے عبداللہ ابن مسعود, تاریخ کے اندر ایک بہت بڑا کردار ہے عبداللہ ابن مسعود. مولا کائنات کی زیارت کی, دیکھا مولا کائنات دعا مانگ رہے پیغمبر خدا کی خدمت میں آئے, آ کر کہنا چاہتا ہے کہ مولا وہاں پر کوئی نہیں, علی ابن ابی طالب بیٹھے ہوئے ہیں. اور جب پیغمبر کے حجرے میں داخل ہوا, عجیب منظر دیکھا کہ پیغمبر بھی نماز پڑھ رہے ہیں, پیغمبر کی نماز ختم ہوتی ہے اور پیغمبر دعا کرتے, پروردگار میں نے عبادت کو انجام کیا, تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں تجھے تیرے بندے علی ابن ابی طالب کا واسطہ, میرے نافرمانوں کی مغفرت فرما. اب عجیب معاملہ ہے, پیغمبر نے جس حجرے میں بھیجا مولائے کائنات موجود ہیں, مولائے کائنات کو دیکھ کر آیا ہے, پیغمبر دعا کر رہے ہیں, ایک مرتبہ بے ہوش ہو گیا, اور جب غشی کے عالم سے بیدار ہوا ایک مرتبہ کہا پیغمبر خدا میں نے عجیب منظر دیکھا ہے. کیا جو تم نے دیکھا ہے, کیا تو کفر کے بعد ایمان میں شک کر رہا ہے؟ کیا تو کفر کے بعد ایمان میں شک کر رہا ہے, اور ایمان لانے کے بعد کیا کفر کرنا چاہتا ہے؟ کیا نہیں پیغمبر خدا, میں بس پوچھنا چاہتا ہوں راز کیا ہے؟ کیا راز یہ ہے کہ پروردگار عالم نے جب خلقت کے مراحل سے ہر چیز کو گزارا ہے تو سب سے پہلے ہم اہل بیت کے انوار کو پیدا کیا, ہم اہل بیت کے انوار کو پیدا کیا, اور جب پروردگار عالم نے میرے نور کو خلق کیا تو میرے نور سے پروردگار عالم نے آسمان و زمین کو پیدا کیا, آسمان و زمین کو پیدا کیا, اسی لیے میں آسمان و زمین سے افضل ہوں. پیغمبر کے حوالے سے آپ جملہ سنتے ہیں, لولا خلقتک لما خلقت الافلاک. پیغمبر اگر آپ کو خلق کرنا مقصد نہ ہوتا تو پروردگار افلاک کو خلق نہ کرتا. کہ جب مجھے خلق کیا, آسمان و زمین کو پیدا کیا, میں آسمان و زمین سے افضل ہوں, جب علی کو پیدا کیا تو پروردگار عالم نے عرش و کرسی کو پیدا کیا, علی کے نام میں علو ہے بلندی ہے, لہذا اس کی وجہ سے عرش کو پیدا کیا, عرش کو پیدا کیا اور کرسی کو پیدا کیا. پھر فرمایا علی عرش و کرسی سے افضل ہے, پھر فرمایا کہ علی کے بعد پروردگار عالم نے حسن کے نور کو خلق کیا, اور جب حسن کے نور کو خلق کیا تو لوح و قلم کو خلق کیا, حسن لوح و قلم سے افضل ہے. پھر فرمایا جب حسین کے نور کو خلق کیا, پروردگار عالم نے جنت کو خلق کیا, حور عین کو خلق کیا, اسی لیے جنت اور حور عین سے افضل حسین ابن علی ہے. جب ان تمام کے انوار کو خلق کر دیا, پروردگار عالم نے اس پورے کائنات کے نظام کو, جتنی بھی کائنات کا نظام ہے, تاریکی کے اندر رکھ دیا, ملائکہ پکار اٹھے, پروردگار نے سب کچھ تو بنا دیا لیکن ظلمت میں کیوں ڈال دیا, بغیر روشنی میں کیوں ڈال دیا, اندھیرے میں کیوں ڈال دیا؟ پروردگار نے کہا کیا چاہتے ہو؟ کہا پروردگار ہم چاہتے ہیں کہ یہ ظلمت ختم ہو جائے, یہ تاریکی ختم ہو جائے, یہ اندھیرا ختم ہو جائے. کہا اندھیرے سے روشنی چاہتے ہو, ظلمت کا خاتمہ چاہتے ہو؟ کہا پھر پروردگار نے ہمارے ہی نور سے ایک اور نور کا اختراع کیا, جس نور کو فاطمہ زہرا کا نور کہتے ہیں. زہرا کا مطلب ہے روشنی. جب زہرا کا نور خلق ہو گیا پوری کائنات میں روشنی آ گئی.
برائے عظمت بی بی فاطمہ تو زہرا بلند تر سلام.
ملائکہ تسبیح کر رہے ہیں, جب نور زہرا کو خلق کیا ظلمت ختم ہو گئی، تاریکی ختم ہو گئی، اندھیرا ختم ہو گیا، ایک مرتبہ ملائکہ نے کہا پروردگار یہ کس کا نور ہے؟ کہا یہ اس کا نور ہے کہ جو تم تسبیح کرتے ہو اس تسبیح کا ثواب اس بیوی کے بارے میں لکھا جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا جب تم مغفرت کے لیے دعا کرتے ہو، دعاؤں پر آمین کہتے ہو، اس کے چاہنے والوں کی خدا مغفرت کیا کرتا ہے۔ یہ ملائکہ، یہ ملائکہ استغفار کس کے لیے ہے؟ زہرا کے چاہنے اور ماننے والوں کے لیے۔ اس ولایت کو فراموش نہیں کرنا بلکہ اسے اپنے گھروں کے اندر پیدا کرنا ہے کہ نام علی، نام زہرا، نام محمد، نام حسن، نام حسین ہمارے گھروں کے اندر گونجتا رہے۔ جیسی پرورش کی جائے گی ویسے ہی بچے پرورش پائیں گے۔ اگر آپ اپنی زندگی کے اندر بچوں کے ساتھ اہل بیت کا نام شیئر نہیں کریں گے تو بچوں کو اہل بیت کے بارے میں معلوم نہیں ہوگا۔ آج کا انسان مطمئن ہو جاتا ہے، انٹرنیٹ کے ذریعے یوٹیوب پہ بچوں کو مختلف چیزیں لگا کر دے دی جاتی ہیں، تو اہل بیت کا نام نہیں دیا جاتا۔ اگر اہل بیت کا نام دے دیا جائے تو اہل بیت تربیت کے اندر آ جائیں گے، پھر بچہ اہل بیت کو فراموش نہیں کر سکتا۔ اسی لیے تربیت کے مختلف مراحل بتلائیں کہ پہلے 7 سال تک بچہ جو ہے وہ تمہارا بادشاہ ہے، تم غلامی جیسی زندگی گزارو گے۔ 7 سال تک بچے کو کچھ نہیں کہنا، یہ 7 سال تک بادشاہی کا دور ہے اس کا، جو کہے اس کی خواہش کو پورا کرنا ہے۔ معصیت کی بات نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہے کہ وہ کہیں گانا لگا دو تو گانا لگا دیں، لیکن 7 سال کے بعد اگلے 7 سال اب اس کی غلامی کا دور ہے، اب اسے تنبیہ بھی کرنی ہے، تھوڑا ڈانٹنا بھی ہے، کبھی ضرورت پڑنے پہ مارنا بھی ہے، اور سکھانا ہے کہ کیا چیز ہے، دین سکھانا ہے، نماز سکھانی ہے، اہل بیت کی روش کو دکھلانا ہے۔ اور جب 14 سال کا ہو گیا اب تمہارا رشتہ بالکل مختلف ہو جائے گا، نہ وہ تمہارا غلام نہ تم اس کے غلام، اب تم دونوں دوست ہو گئے۔ اب اس سے بیٹھ کر اس سے گفتگو کرو، اس سے پوچھو کہ اس نے کیا کرنا ہے، پہلے اس کے ویوز کو سنو، پھر اپنے ویوز کو اس کے ساتھ شیئر کرو، اس کی ہدایت کرو، کوئی غلطی کر رہا ہے تو اس کی رہنمائی کرو۔ اور جب 21 سال کا ہو گیا اب خود مختار ہو گیا، اب تمہارے حال میں نہیں آنے والا، تربیت کے پہلو بتلائے گئے ہیں۔ زہرا کس طریقے سے تربیت کر رہی ہے، میں نے کہا آپ کے سامنے عرض کیا کہ بچوں کو پوچھا جا رہا ہے نانا کے درس میں کیا سیکھ کر آ رہے ہو۔ تربیت کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ ایک مرتبہ نماز پڑھتی ہیں، بچے ساتھ میں نماز پڑھتے ہیں، نماز کے بعد دعائیں مانگی جا رہی ہیں، اور جب دعا مانگی جا رہی ہے حسن مصطفیٰ دیکھتے ہیں کہ مادر گرام کی ہر ایک کے لیے دعا مانگ رہی ہے، ہمارے لیے کچھ دعا نہیں مانگ رہی، فلاں کے لیے مانگا ہے، فلاں کے لیے مانگا ہے، فلاں کے لیے مانگا ہے۔ مادر گرامی کیا ہمارے لیے دعا نہیں مانگی جائے گی؟ تو شہزادی کا جملہ نظر آتا ہے، الجار ثم الدار، پہلے دوسروں کے لیے مانگا جاتا ہے پھر اپنے لیے مانگا جاتا ہے۔ ایک وظیفہ، ایک پیغام دے دیا کہ یاد رکھو اہل بیت کی روش یہ ہے، پہلے دوسروں کو دیا کرتے ہیں پھر اپنا سوچا کرتے ہیں۔ اور اہل بیت کا چاہنے اور ماننے والا جب یہ روش اپنا لے گا تو یقین جانے کہ کبھی خالی ہاتھ رہنے والا نہیں ہے۔ لہذا جب دعاؤں کی بات آتی ہے تو معصومین کی روش نظر آتی ہے کہ پہلے دوسروں کے لیے مانگو، کیا پتا ان کے مانگنے کے صدقے میں تمہاری دعا خود بخود قبول ہو جائے۔ ایک مرتبہ درود پڑھ لیجیے، محمد والے محمد، یہ اہل بیت ہے۔ اور اسی فاطمہ زہرا کا ایک چاند حسن مصطفیٰ ہے جس کی سیرت کے پہلو پر آج تذکرہ کرنا ہے۔ یہ پیغام زندگانی امام حسن مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہے؟ زندگی کا پیغام یہ ہے کہ اپنے اخلاق کو بہتر کرو، زندگی کا پیغام یہ ہے کہ علوم آل محمد سے اپنے آپ کو سرفراز کرو، زندگی کا پیغام یہ ہے کہ ہماری ولایت کے اندر شک نہ کرنا۔ مولا اخلاق کیسے بہتر کرے؟ کہ جب اخلاق بہتر کرنا چاہو اہل بیت کی روش پر نظر کر لینا، اہل بیت کی سیرت پر نظر کر لینا کہ پیغمبر کا اخلاق کیا تھا، علی کا اخلاق کیا تھا، زہرا کا اخلاق کیا تھا، حسن مصطفیٰ کا اخلاق کیا تھا۔ پیغمبر کے اخلاق کو دیکھنا چاہو گے دیکھو گی کہ پیغمبر کی ہی سیرت ہے کہ ایک عورت کچرا پھینکا کرتی ہے، مشہور معروف بات ہے، کچرا پھینکا کرتی ہے، ہر روز کچرا پھینکا کرتی ہے پیغمبر پر، کئی دنوں تک یہ کام ہوتا رہا، ایک دن کچرا نہ پھینکا۔ ظاہری انسان ہوتا، کیفیت اگر جذباتیت کی ہوتی تو سکون مناتا کہ آج کچرا نہیں آیا، لیکن یہ پیغمبر ہے۔ انک لعلی خلق عظیم، خلق عظیم کا مالک ہے، گھر پہ جا کر سوال کر رہا ہے تجھے ہو کیا، آج تم نے کچرا نہیں پھینکا، تم نے کچرا نہیں پھینکا، پیغمبر کا کردار وہ کردار ہے کہ جس کردار کے بارے میں عجیب جملے ملتے ہیں. تاریخ نے لکھا ہے کہ پیغمبر ایک حتمی مرتبہ ایک مقام سے گزر رہے تھے, بوڑھی عورت کو دیکھا کہ سامان اٹھا کر جا رہی ہے, اور جو سامان اٹھا کر جا رہی ہے پیغمبر نے اس کا سامان اٹھایا اس کے گھر تک چھوڑ دیا, پیغمبر کو پہچانتی نہیں تھی. جب گھر پہنچی ہے پیغمبر کو ایک جملہ کہتی ہے کہ تو مجھے بہترین انسان لگتا ہے, میں تجھے نصیحت کرنا چاہتی ہوں. پیغمبر کے دور کے اندر تین طریقے سے پیغمبر پر گویا حملے کیے گئے, جو عورتیں تھیں ان کو دور کیا گیا, جو بچے تھے ان کو دور کیا گیا, جو افراد تھے مرد تھے ان کو دور کیا گیا. عورتوں کو کس طریقے سے دور کیا گیا, مشہور کر دیا کہ پیغمبر ساحر ہے, نعوذ باللہ من ذالک, جادو کرنے والا ہے, خواتین کا تھوڑا جادو سے زیادہ تعلق رہتا ہے, تھوڑا شغف رکھتی ہیں, تو پیغمبر ساحر ہے جادوگر ہے, ایسا نہ ہو کہ تم اس کے سحر میں گرفتار ہو جاؤ. بچوں کے بارے میں کہہ دیا کہ پیغمبر نعوذ باللہ من ذالک مجنون ہے, ایسا نہ ہو کہ تمہیں نقصان پہنچا دے. اور بزرگوں کے اعتبار سے پیغمبر کو عجیب تعبیر دے دی, یہ پیغمبر فقط شاعر ہے, مختلف تعبیرات دے دی. لیکن یہ خداوند عالم کا عجیب اصول ہے, جب پیغمبر نے سامان اٹھا کر عورت کا رکھا, یہ کہتی ہے میں تجھے چاہتی ہوں کہ تجھے نصیحت کروں. پیغمبر نے کہا بالکل آپ بزرگ میں نصیحت فرمائی, کہا میری نصیحت یہ ہے کہ اس علاقے کے اندر ایک محمد نامی شخص آیا ہے, اس کے قریب نہ جانا. کیوں, وہ کیا کرتا ہے؟ کیا لوگوں کو بہکاتا ہے, تو اور کیا کرتا ہے, کیا دین کی دعوت دیتا ہے, اس کا اخلاق اچھا نہیں ہے. پیغمبر نے کہا میرا نام ہی محمد مصطفیٰ ہے. تمہارا نام محمد مصطفیٰ ہے, مجھے جب لوگ بتاتے تھے محمد ایسا ہے ایسا ہے, میں تمہارا اخلاق دیکھ کر پریشان ہو گئی, میں چاہتی ہوں کہ کلمہ پڑھوں, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ, میں خدا کی وحدانیت کی گواہی دیتی ہوں, تمہاری رسالت کی گواہی دیتی ہوں. پیغمبر کو تین طریقے سے پریشان کرنے کی کوشش کی گئی, کہ بچوں سے دور ہو جائیں, عورتوں سے دور ہو جائیں کہ تبلیغ نہ کر سکیں, مردوں سے دور ہو جائے. یہ خدا کا عجیب دستور تھا کہ اگر عورتوں سے دور کرنے کی کوشش کی, ملیکۃ العرب کو ساتھ میں رکھ دیا, خدیجہ طاہرہ کو ساتھ میں رکھ دیا, بچوں سے دور کرنے کی کوشش کی, 13 سال کا علی ابن ابی طالب ساتھ ساتھ چل رہا ہے. اگر مردوں سے دور کرنے کی کوشش کی, سردار قریش ابو طالب کو ساتھ میں رکھ دیا, ابو طالب کو سیدھے گاتا ہوا نظر آ رہا ہے. یہ اخلاق کے اہل بیت ہے. اگر پیغمبر کے اخلاق کو ملاحظہ کرو, اپنے اخلاق کو میچ کرو, میرا اخلاق پیغمبر کے اخلاق سے میچ کر رہا ہے یا نہیں. حسن مصطفیٰ کا کردار بھی یہی ہے کہ شامی داخل ہوتا ہے, محفل میں داخل ہو کر حسن مصطفیٰ کو پکارتا ہے, مختلف طریقوں سے پکارتا ہے, مضموم نام لیتا ہے, گندے گندے ناموں سے مخاطب کرتا ہے. حسن مصطفیٰ کوئی جواب نہیں دیتے. جب پکارتے پکارتے رک جاتا ہے, حسن مصطفیٰ فرماتے ہیں اگر تجھے پانی چاہیے پانی پلاتا ہوں, غلام سے کہتے ہیں اسے پانی پلاؤ, پانی پلا دیا. اور جب پانی پلا دیا دوبارہ وہ شروع ہو گیا, صبح و شتم اہل شام اس سرپرستی میں ہیں کہ جس سرپرستی کے اندر واجب قرار دیا گیا ہے کہ علی ابن ابی طالب پر صبح و شتم کرو, گالی دو, زیادہ دوبارہ شروع ہو گیا. جب کچھ رکا, اب امام حسن کہتے ہیں اگر تجھے کھانا کھانا ہے تو میں کھانا کھلاتا ہوں, کھانا کھلایا, دوبارہ شروع ہوا. مغلزات کو بکنے کے بعد اس کے بعد جب تھوڑا اور خاموش ہوا, اب ایسا لگ رہا تھا تھک گیا ہے, کہا تو تھک گیا ہے تو میں اپنا بستر لگا دیتا ہوں تو سو جا. ایک مطلب کہتا ہے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا, میں تیرے بارے میں اتنا کہہ رہا ہوں, تیرے بابا کے بارے میں اتنا کہہ رہا ہوں, تیرے گھرانے کے بارے میں اتنا کہہ رہا ہوں, اور تیری کیفیت یہ ہے کہ تم مجھے بار بار پانی پلا رہا ہے, کھانا کھلا رہا ہے, خدمت کی آفر کر رہا ہے. یہ ہمارے گھرانے کا اصول ہے, ہمارے گھر میں جو آتا ہے ہم اسے اس طریقے سے جواب نہیں دیا کرتے. یہ جملہ کہتا ہے واللہ یعلم حیث یجعل رسالتا, خدا جانتا ہے کہ رسالت کس گھرانے میں دینی چاہیے, خدا جانتا ہے کہ رسالت و امامت کس گھر کے اندر دینی چاہیے. میرے سامنے کل تک تجھ سے بدترین انسان کوئی نہیں تھا, اور آج تجھ سے بہترین انسان کوئی نہیں.
ہماری دس کربلا
امام حسن مصطفیٰ بتلا رہے ہیں کہ اخلاق پیغمبر کے اخلاق نظر آئے گا, تم دیکھو گے کہ ہمارے اخلاق پیغمبر کے اخلاق جیسا ہی ہے. اور پھر سیرت کے مختلف پہلوؤں کو بتلایا کہ دیکھو ہمارا چاہنے اور ماننے والا عین سے دور نہیں ہو سکتا, ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہمارا چاہنے اور ماننے والا علم سے کوسو دور ہو. جہاں علم ہوگا وہاں ہمارا چاہنے اور ماننے والا ہوگا, جہاں علم اہل بیت نظر آئے گا وہاں ہمارے چاہنے ماننے والا نظر آنا چاہیے. دنیا کے کسی کونے کے اندر چلے جاؤ, جب صادق آل محمد سے ایک مرتبہ سوال کیا گیا, مولا آپ کے حقیقی چاہنے اور ماننے والے کی کیا پہچان ہے؟ مولا کا جملہ یہ ہے, ہمارے حقیقی چاہنے اور ماننے والے کی پہچان یہ ہے, دنیا کے کسی بھی کونے کے اندر چلے جاؤ, وہاں کا جو متقی ترین شخص, جو بہترین عالم شخص, بہترین دانا شخص, بہترین شخصیت جو اپنے علاقے کی ہوگی, وہ ہمارا چاہنے ماننے والا ہوگا. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ دنیا کے کسی کونے میں جاؤ اور ہمارا چاہنے اور ماننے والا تمہیں نظر نہ آئے. اس کا علم کمال کا ہوگا, اس کا اخلاق کمال کا ہوگا. مولا بتا رہے ہیں کہ ہمارا چاہنے والا علم کو اپنا ہتھیار بنائے گا. کہ جب مولا کائنات کی خدمت کے اندر شاعر روم کا قاصد آتا ہے اور ایک مرتبہ سوال کرتا ہے کہ علی آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ مولا متقیان کی جملہ کہتے ہیں میں تجھے پہچانتا ہوں, تو کہاں سے آیا ہے, کس نے تجھے بھیجا ہے اور کس کے پاس سے ہوتا ہوا آیا ہے؟ علی وضاحت فرمائیں گے تو وضاحت کرتا ہوں, تو وضاحت اس طریقے سے کرتا ہوں کہ تجھے شاہ روم نے بھیجا ہے, شاہ روم کے پاس کچھ معاملات تھے, کچھ سوالات تھے جو اس نے حجت خدا کا تعین کرنے کے لیے بھیجے تھے کہ معلوم چلے کہ زمین پر حجت خدا کون ہے. اس نے تجھے معاملیہ کے پاس بھیجا, امیر شام کے پاس تو گیا, تجھے جواب نہ ملا, اور جب امیر شام کے پاس تجھے جواب نہ ملا تو میرے پاس آ گیا کہ یہاں سے جواب لے کر چلا جائے. کہا علی آپ کو اتنا سب کچھ معلوم ہے؟ کہا مجھے سب معلوم, میرے سامنے ساری چیزیں واضح ہیں. کہ پھر علی جواب دیجئے. کہ میں جواب نہیں دوں گا, میرا بیٹا حسن مصطفیٰ جواب دے گا. میں جواب نہیں دوں گا, میرا بیٹا حسن مصطفیٰ جواب دے گا. کہ اس چھوٹے سے بچے سے سوال کروں؟ کہ اس بچے سے سوال کرو تمہیں جواب دے گا. کہ یہ بتلائیے کہ حق اور باطل کے درمیان کتنا فاصلہ ہے. مشہور و معروف بات ہے, حق اور باطل کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ چار انگوشتریوں کا فاصلہ ہے, چار انگوشتریوں کا فاصلہ ہے. جو آنکھ سے دیکھو وہ حق ہے, جو کان سے سنو وہ باطل ہے. آج کا انسان سنی سنائی باتوں پر یقین رکھنے والا ہے, دیکھی ہوئی باتوں پر یقین نہیں کرتا. فلاں نے یہ کہا ہے لہذا تصدیق ہو یا نہ ہو فساد ہوگا, تردید ہو یا نہ ہو فتنا ہوگا. اس سے پہلے کہ معلوم کرے جس نے بتایا ہے صحیح بتایا ہے یا نہیں بتایا, ریئیکشن شو ہو جاتا ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے, ان جاءکم فاسقون بنبأٍ فتبینوا, اگر تمہارے پاس کوئی شخص فاسق ہو, فاجر ہو, کوئی چیز لے کر آئے, کوئی گواہی لے کر آئے, فتبینوا, پہلے تصدیق کرو, پہلے معلومات حاصل کرو کہ آیت صحیح کہا ہے یہ نہیں کہا ہے. یہ فارمولا فقط فاسق و فاجر کے لیے نہیں ہے, جب کسی بھی فتنے کی بات کو سنو پہلے تصدیق کرو کہ آیا ایسا معاملہ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے. فوراً ریئیکشن نہیں شو کرنا, پہلے معلوم تو کرو حقیقتا ہے بھی یا نہیں ہے. ریئیکشن شو ہوتا ہے, اس کے بعد جو نہیں بھی ہو رہا ہوتا ہے وہ بھی ہو جاتا ہے. مولا کا عجیب جملہ ہے, نہج البلاغہ کے اندر مولا فرماتے ہیں کہ اس دنیا کی روش عجیب روش ہے, کہ جب یہ دنیا کسی کو نوازنے پر آتی ہے, جب کسی کو نوازنے پر آتی ہے اسے وہ خوبیاں بھی دے دیا کرتی ہیں جو غیروں کی خوبیاں ہوتی ہیں. دنیا کے اندر کیا ہوتا ہے ہم دیکھ رہے ہیں, فلاں اتنا اچھا ہے, اتنا اچھا ہے, ایسا ہے, ویسا ہے, اس کے جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں, کہ جو خوبیاں اس کے اندر نہیں تھی وہ بھی مل گئیں. اچھا یہ خدا کا بھی دستور ہے, یہ پروردگار عالم نوازتا ہے اور بے شمار نوازتا ہے. دعا کمیل آپ یقیناً پرسو پڑھیں گے, اس کے جملے کیا ہیں, کم من ثناء جمیل لست اہل اللہ مشرتا, پروردگار کتنی ایسی خوبیاں تم نے لوگوں میں مشہور کر دی جو مجھ میں موجود نہ تھی, یہ تیرا کرم ہے پروردگار. لیکن خدا خوبیاں دیتا ہے, عیبوں کو چھپاتا ہے. انسان کیا کرتا ہے, جب خوبیاں دیتا ہے انسان کی اپنی خوبیاں اپنی طرف, دوسروں کی خوبیاں بھی دے دیا کرتا ہے, اور جب انسان سو خوبیاں نہیں دیتا, انسان سے ناراض ہوتا ہے, انسان سے پریشان ہوتا ہے, نہ فقط اس کی خوبیاں بھی چھین لیتا ہے بلکہ اس کی خوبیوں کو تسلیم کرنے کا روادہ بھی نہیں ہوتا. یہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ اس کا تذکرہ کیا جائے. جو ذاتی چیزیں ہیں وہ بھی چھین لیا کرتا ہے, دوسروں کی چیزیں تو چھینتا ہے, ذاتی چیزیں بھی چھین لیا کرتا ہے. یہ روش انسانوں کی ہے. ان جاہکم فاسقوں, اگر تمہارے پاس کوئی فاسق و فاجر آئے کوئی خبر لے کر, فتبین, پہلے تصدیق کرو کہ آیا ہے بھی یا نہیں ہے. حق اور باطل کے درمیان فاصلہ چار مشتری ہے, جو دیکھو وہ حق ہے, جو سنو وہ باطل ہے. غدیر کے واقعے کو, جو ہمارا موضوع بھی ہے, ولایت کے واقعے کو حق سے باطل کا سفر کروایا گیا, جنہوں نے دیکھا تھا انہیں بھڑوایا گیا اور کہا گیا کہ ہم نے سنا ہے, سنی سنائی باتوں کی طرف توجہ نہ کرو. اس طریقے سے اس معاملے کو پیش کیا گیا, حق اور باطل کے درمیان سفر کروایا گیا کہ ولایت کو انسان فراموش کر دے. اب مولانا سے سوال ہے, حق کو باطل کے درمیان کتنا فرق ہے؟ کا چار انگلیوں کا فاصلہ, جو دیکھو وہ حق ہے, جو سنو وہ باطل ہے. سوال یہ فرمائیے کہ زمین اور آسمان کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ آج تک سائنس یہ طے نہیں کر پائی کہ کتنا فاصلہ ہے. مختلف تعبیرات کو تو سیٹ کر دیا کہ آواز جیسی تیزی ہوتی ہے, راکٹ جیسی تیزی ہوتی ہے, فلانی تیزی ہوتی ہے, یہ تیزی ہوتی ہے, وہ تیزی ہوتی ہے, لیکن حقیقت کتنا فاصلہ ہے آج تک کوئی ناپ نہیں سکا. مولا سے پوچھتے ہیں, مولا کتنا فاصلہ ہے؟ کم مظلوم کی ایک آہ کا فاصلہ ہے, مظلوم کی ایک آہ کا فاصلہ ہے. مظلوم کے دل سے یہاں بدعا نکلی, وہاں خدا کی بارگاہ میں پہنچ گئی. آپ معصوم سے سوال کریں, مولا کون سی ایسی چیز ہے جو بہت جلد قبول ہونے والی ہے؟ کیا دو چیزیں ایسی ہیں کہ جو بہت جلد قبول ہوتی ہے؟ ماں کی بیٹے کے حق میں دعا, باپ کی اولاد کے حق میں دعا. اپنے ماں باپ کو راضی رکھیں, ماں باپ کو راضی رکھیں کہ ماں اگر بچے کے لیے دعا کرے ممکن نہیں ہے پروردگار اسے رد کر دے, کیونکہ ماں خدا کی رحمت کا ایک نمونہ ہے. ختمی مرتبہ کی بارگاہ کے اندر ایک مرتبہ اسیروں کو لایا گیا. موضوع کہاں سے کہاں چلا گیا لیکن ایک بات کو عرض کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں. ختمی مرتبہ کی بارگاہ میں اسیروں کو لایا گیا, جنگ کا میدان تھا, جنگ سے پارے ہوئے تھے. اسیروں کے اندر دیکھا پیغمبر خدا نے بہت سارے افراد موجود ہیں. ایک خاتون کسی چیز کو تلاش کر رہی ہے اور جب دیکھا کہ خاتون کیا تلاش کر رہی ہے, کچھ دیر گزری اس خاتون نے اپنی آغوش میں بچہ لیا, چھوٹا سا بچہ, اور بچے کو آغوش میں لے کر کلیجے سے لگایا, گریا کرنے لگی, رونے لگی. پیغمبر خدا مخاطب ہوئے کہ کیا یہ عورت جس کے ہاتھ میں بچہ ہے یہ اپنے بچے کو آنکھ کے حوالے کرے گی؟ کہا پیغمبر خدا ممکن نہیں ہے. ماں کی مامتا کا تقاضا یہ ہے کہ ماں اپنے بچے کو کبھی آنکھ کے حوالے نہیں کر سکتی. انسان صفات خداوندی کا مظہر ہے. خدا اگر رحمت دے رہا ہے تو ماں اس کی رحمت ہے, مانتا اس کی ایک رحمت ہے. پیغمبر نے عجیب جملہ ارشاد فرمایا کہ جب تمہیں معلوم ہے کہ ماں کی مانتا کا تقاضا یہ ہے کہ یہ ماں اس بچے کو آنکھ کے حوالے نہیں کرے گی, خدا 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے. کیسے ممکن ہے کہ خدا آتش جہنم کے حوالے اپنی مخلوق کو کر دے لیکن اس کے باوجود خدا کرے گا؟ ایسے بدبخت ہوں گے جن کو خدا آتش جہنم کے سپرد کرے گا. اتنی رحمتوں کے علاوہ, اتنی رحمتوں کے موجود ہونے کے باوجود خدا لوگوں کو آتش جہنم کے سپرد کرے گا. تو ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں سب سے زیادہ قبول ہوتی ہے اور انتہائی سرعت کے ساتھ قبول ہوتی ہے. ہمارا زمین و آسمان کا فاصلہ, تو مظلوم کیا ایک آہ نکلی, خدا کی بارگاہ میں پہنچی. تمہارے یہ بتائیے کہ مشرق و مغرب کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ مشرق و مغرب کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ کیا سورج کے ایک دن کا فاصلہ ہے؟ سورج طلوع ہوتا ہے, مغرب میں غروب ہو جاتا ہے. تمہارا یہ بتائیے کہ برتر کیا شے ہے؟ برتر کیا شے ہے؟ مولانا یہاں پر جملہ ارشاد فرمایا کہ یاد رکھو پروردگار عالم نے کچھ چیزیں بنائی ہیں, ہر ایک میں ہر شے برتر ہے, مختلف چیزیں ہیں, ایک سے بڑھ کر ایک چیز موجود ہے. مولانا اگر وضاحت فرمائیے, اب یہاں مخاطب ہوتے ہیں, پروردگار عالم نے پتھر کو سخت بنایا ہے, پتھر کو سخت بنایا ہے, لیکن پتھر سے زیادہ سخت لوہے کو بنایا ہے. جب لوہا پتھر بنا کر پڑتا ہے, پتھر ریزا ہو جاتا ہے, ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے, اور لوہے سے زیادہ سخت آنکھ کو بنایا ہے. جب لوہے کو آنکھ میں ڈالا جاتا ہے لوہا پگھل جایا کرتا ہے. آنکھ سے زیادہ سخت پانی کو بنایا ہے, ظاہری اعتبار سے پانی سخت نہیں ہے, آنکھ سے زیادہ سخت پانی کو بنایا ہے کہ جب آنکھ پر پانی پڑتا ہے آنکھ بجھ جایا کرتی ہے یا پانی سے زیادہ سخت بارش یا ہوا کو بنایا ہے کہ جب یہ بارش ہوتی ہے تو پانی وجود کے اندر آتا ہے، یا اس بارش سے زیادہ سخت اس ابر یا اس بادل کو بنایا ہے جو اس بارش کو ساتھ میں سمیٹے ہوئے لیے پھر رہا ہوتا ہے، یا اس بادل سے زیادہ سخت پروردگار عالم نے ہوا کو بنایا ہے کہ ہوا اس بادل کو ایک مقام سے دوسرے مقام کی جانب لے کر جا رہی ہوتی ہے، ہوا سے زیادہ سخت اس ملک کو یا اس ملائکہ کو بنایا ہے، ان ملائکہ کو بنایا ہے کہ جو ہوا کو چلا رہے ہوتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے ہوا مختلف مقامات پر پہنچ رہی ہوتی ہے، ان ملائکہ سے بھی سخت پروردگار عالم نے ملک الموت کو بنایا ہے کہ ملک الموت کے قبضے قدرت میں اس ملک کی موت لکھی ہوتی ہے، اس ملک کو موت آ سکتی ہے، کا فرمایا ملک الموت سے بھی زیادہ سخت پروردگار عالم نے موت کو بنایا ہے اور موت سے زیادہ سخت اپنے امر کو بنایا ہے جو پروردگار عالم کے ہاتھ میں، اور پھر یہ جملہ ملتا ہے اپنے ربی پروردگار کے ہاتھ میں ہے، اب یہ خدا کا دستور ہے کہ اس امر کو کس کے حوالے کر دے، اب خدا کا کام ہے کہ اس امر کو کس کے حوالے کر دے، اہل بیت وہ ہستیاں ہیں کہ جس کو پروردگار عالم نے امر دیا ہے،
برائے عظمت اہل بیت محمد علیہ السلام بلند تر
صلوات،
لہذا اگر ہمیں پروردگار حاصل ہو جائے تو معصوم کی زبان سے جملہ نکلتا ہے پورا ہو جاتا ہے، ہمارے ربی یہ ہے کہ خدا کہے کن فیکون کی منزل پر آ جائے، ہو جا تو ہو جانے کی منزل پر آ جائے، اب اگر مولا کسی کہہ دیں کہ تیری جنس تبدیل ہو گئی ہے تو جنس تبدیل ہو جاتی ہے، امام حسن مصطفیٰ تو واقعہ آپ کے ذہنوں کے اندر ہونا چاہیے کہ جب مولا سے کسی نے آ کے سوال کیا کہ مولا آپ کو خدا نے کتنا اختیار دیا ہے، کیا تو ہمارے اختیار کا اندازہ نہیں کر سکتا، کہ مولا بتائیے کتنا اختیار دیا ہے، آپ کی فضیلت کیا ہے، کیا مولا نے کہا اگر میں یہ کہوں کہ مملکت شام کی مرد عورتوں میں تبدیل ہو جائے، عورت مردوں میں تبدیل ہو جائے تو ہو جائیں گے، یہاں مولا کے لبوں سے جملہ نکلا، ایک مرتبہ دیکھا کہ جو سوال کرنے والا ہے اس کی جنس تبدیل ہو چکی ہے، یہ امر پروردگار ہے کہ جو اہل بیت کے اطہار کو دیا گیا، اور پھر جب مولا سے کہا مولا یہ کیا معاملہ پیش آ گیا کہ جو ہمارے امر پہ شک کرتا ہے اس کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے، توبہ کی دوبارہ اپنی اصلیت پر آ گیا، بتلا دیا کہ ہمارے پروردگار کیا ہے، ولایت اہل بیت کیا ہے، یہ ولایت اہل بیت کے اطہار کو دی گئی ہے، اگر اہل بیت کہتے ہیں چیزیں تبدیل ہو جاتی ہیں، مولا متقیان کی بات کا کہ ایک شخص آیا مکہ کے اندر، آج بھی وہ مقام زیارت کا مقام موجود ہے، کہ مولا سے سوال کہ مولا یہ بتائیے کہ مومن کون ہوتا ہے، مولا نے سمجھانے کے لیے عرض کیا، درخت سامنے موجود تھا، کہ اگر مومن اس درخت کو کہے کہ پیدل چل کر آنا شروع ہو جا، درخت چلنا شروع کر دے گا، یہاں مولا کے لبوں سے جملہ نکلا تھا، درخت نے چلنا شروع کر دیا، درخت نے چلنا شروع کر دیا، کہا مولا یہ چل رہا ہے، کہا کیوں نہ چلے، امیر المومنین جو کہہ رہا ہے، مومنوں کا امیر کہہ رہا ہے، ایمان کی منزل یہ ہے کہ یہ کہہ رہا ہے چلو، اس نے چلنا شروع کر دیا، اہل بیت اطہار کی زندگی کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے، یہ ولایت اہل بیت کا اہم ترین تقاضا ہے، یہ فقط ولایت اہل بیت کو سمجھ لینا کافی نہیں ہے، اس ولایت کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ضروری ہے، علی ایسے تھے، علی ویسے تھے، مولا ایسے تھے، مولا ویسے تھے، یقیناً سن کر دل خوش ہوگا، ایمان بڑھ جائے گا، لیکن فقط دل کا خوش کرنا کافی نہیں ہے، ناروں کا لگ جانا کافی نہیں ہے، بلکہ ان تمام چیزوں کے بعد تبدیلی کیا ہونی چاہیے کہ وہ کردار جو علی کا کردار ہے اپنے اندر نظر آئے، وہ کردار جو حسن مصطفیٰ کا کردار ہے وہ نظر آئے، جو فاطمہ زہرا کا کردار ہے، جو حجاب زہرا ہے وہ نظر آئے، جب فرش اعلیٰ پر خاتون آئے تو یہ سوچ کر آئے کہ جناب زہرا اس میں تشریف لا رہی ہے، اور وہ زہرا ہے کہ جس کو بے حجاب عورت پسند نہیں ہے، نابینا بھی آتا ہے تو زہرا حجاب کر لیتی ہیں، یہاں تو سب بینائی رکھنے والے ہیں، کیسے ممکن ہے کہ فرش اعلیٰ زہرا پر آئیں اور بے حجاب ہو کر آئیں، زہرا کو ناراض نہیں کرنا، ائمہ کو ناراض نہیں کرنا، اہل بیت اطہار وہ ہستیاں ہیں کہ جن کو معیار قرار دیا گیا، اور آج اس ہستی کا تذکرہ مجھے کرنا ہے، حسن مصطفیٰ کی وہ اولاد کہ جس کو قاسم کہا گیا، فضیلت کا ایک بہت بڑا پہلو ہے، جب معصوم سے سوال کیا گیا کہ قاسم کا نام قاسم کیوں رکھا گیا، دو روایتیں آپ کے سامنے تذکرہ کرتے چل رہی، کہ قاسم امام حسن کے ایک اور صاحبزادے کا نام تھا کہ بعض روایت کی بنیاد پر جن کا جنگ صفین کے اندر شہادت ہوئی، صفین کے اندر ایک بیٹی کی شہادت ہوئی ہے، اور اسی نام کو امام حسن مصطفیٰ نے اپنے دوسرے بیٹے کے اندر رکھا کہ جو करीबन 48 सन हिजरी के अंदर पैदा हो रहे हैं या 47 सन हिजरी के अंदर पैदा हो रहे हैं। आसिफ अब्दुल हसन इस शहजादे का आज तस्करा करना है। इस बेटे पे नाम रखा, वो बेटा के जंगे सिफीन में शहीद हुआ, और उस बेटे का नाम किसकी वजह से रखा था, क्योंकि पैगंबर के बेटे का नाम था कासिम। कासिम तकसीम करने वाले को कहते हैं। ये फजीलत का जुमला इंशाल्लाह कल आपकी समाधों की नजर करूंगा, आज शहजादे कासिम के हवाले से एक जुमला और अर्ज करूं। ये वो हस्ती है कि जिसको हसन मुस्तफा ने खास करबला के लिए तैयार किया, खास करबला के लिए तैयार किया। ये जब आखिरी वक्त आया है, इमाम हसन मुस्तफा ने पैगाम दिया है। रिवायत के जुमले हैं कि इमाम हसन मुस्तफा इस दुनिया से रुखसत हो रहे थे, इमाम हुसैन करीब गए, देखा कि भाई की अजीब कैफियत है, तश के अंदर जिगर के टुकड़े कट कट करके गिर रहे हैं। हुसैन ने रोना शुरू कर दिया। एक बहुत बड़ा पैगाम है, मैं आपके सामने अर्ज करना चाह रहा हूं, खुदा मुझे तौफीक दे। ये जब जिगर के टुकड़े देखे, हुसैन रोने लगे, हसन मुस्तफा मुखातिब हुए। ये जवाब है उन जुमलों का कि जो आज के जमाने के अंदर राइज है। हम इतने इत्मीनान के साथ कह देते हैं कुल्लू यौमिन आशूरा कुल्लू अर्ज़िन करबला, रवायत के जुमले नहीं है ये। इसके बराबर तो रिवायत का जुमला है, इमाम हसन की सही तरीन रिवायत का जुमला है। और वो क्या जुमला कहते हुए नजर आ रहे हैं, जब हुसैन मजदूम को रोता हुआ देखा, ये जुमला कहा, ला यौमा का यौम का या अबा अब्दुल्ला, ए हुसैन ये कुछ नहीं है जो तू आज देख रहा है, जिस तरह का तेरा रोज है वैसा दिन किसी और का नहीं हो सकता। हर दिन आशूरा नहीं हो सकता, आशूर मामूली दिन नहीं है। आशूर के दिन के अंदर घराने जहरा लूट लिया गया, आशूर के बराबर कोई दिन नहीं हो सकता। ला यौमा कोई दिन नहीं, इमाम हसन फरमा रहे का यौमिका, ए हुसैन जैसा तेरा दिन है वैसा कोई दिन नहीं है, या अबा अब्दुल्ला जैसा तेरा रोज है वैसा कोई रोज नहीं हो सकता। बाज रवायतों ने इजाफा किया है कि इमाम हसन ने यह जुमला भी कहा, ए भैया हुसैन अगर आशूर के बराबर कोई दिन हो सकता तो वो दिन था जिस दिन मेरी माँ फातिमा ज़हरा पर दरवाजा गिराया था। जिस दिन मेरी माँ फातिमा ज़हरा पर दरवाजा गिराया था, ए हुसैन उस रोज के बराबर कोई रोज नहीं हो सकता। और ये वो वक्त था कि जब हसन मुस्तफा ने फरवा को बुलाया है, जनाब फरवा को तशरीफ लाती है और एक मरतबा एक तावीज लिखा है कलम मंगवा कर, और ये जुमला कहा है, ए फरवा इस तावीज को रख लो, जब मेरे कासिम पर मुसीबत का वक्त आ जाए, जब मेरे कासिम पर मुसीबत का वक्त आ जाए इस तावीज को उस वक्त खोलना और देखना कि मैंने क्या लिखा है, उससे पहले खोलने की कोशिश न करना। तावीज लिखकर दे दिया। हसन मुस्तफा इस दुनिया से रुखसत हुए, ये 12 या 13 साल का अरसा है कि जब करबला का वाकया रोनुमा हो रहा है, हसन मुस्तफा दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, ये शहजादा इस आलम में है। रिवायतों ने अजीब मंजर लिखा है कि जब शब आशूर मौला ने खयाम का दौरा किया है, जब जनाब फरवा के खेमे के बाहर पहुंचे हैं, देखा है कि फरवा अजीब तरीके से कासिम को समझा रही हैं कि कासिम की करबला की माएं जितने भी हैं शहरानियां हैं, कासिम ऐसा ना हो कि कल मुझे शर्मिंदा करवा देना, ऐसा ना हो हसन कहें कि फरवा तेरी धूप की वजह से कासिम ने कुर्बानी नहीं दी है, और कासिम कह रहे मादर इकराम एक मरतबा मौका मिल जाए मैं बताऊंगा कि मैं हसन मुस्तफा का बेटा हूं। फरवा को यकीन नहीं आता, एक मरतबा भेजती है, जाओ चाचा से मालूम करके आओ कि कल के शौदा में तुम्हारा नाम है या नहीं है। सब आशूर मौला की खिदमत में आते हैं, और जब मौला की खिदमत में आते हैं, मौला अपने असहाब को बता चुके हैं, ए हबीब तुम यहाँ पर शहीद होंगे, ए ज़ुहैर तुम यहाँ पर शहीद होंगे, ए जॉन तुम्हारा लाशा यहाँ पर ज़मीन करबला पर होगा। आसिम तशरीफ लाते हैं, ए चाचा जान एक सवाल है जो आपसे करना चाहता हूँ। का बेटा पूछो, हुसैन को कासिम से बड़ी मोहब्बत है, इतनी मोहब्बत है कि कासिम को इजाजत नहीं दी है। मक्तल ने अजीब जुमले लिखे जो मैं तस्करा करूंगा। चाचा जान सवाल है, का क्या सवाल है? चाचा जान आपने हर एक शहीद को उसका मकाम बताया, ये बताइए कि कल के शहीदों में मेरा नाम है कि नहीं है? मेरी माँ मुझसे बार बार सवाल कर रही है कि जाके जंग करना, मैं कह रहा हूँ कि जंग करूंगा, मेरी माँ कहती है नहीं, चाचा से पूछ के आओ कि कल के शहीदों में तुम्हारा नाम भी है या नहीं है। मौला ने कहा, कासिम तुम शहादत की बात कर रहे हो, ये बताओ कि फइंदकल मौत, ये बताओ कि तुम्हारे नजदीक मौत कैसी है? और कासिम का जुमला ये है, आहना मिनल असल हलू, शहद से ज्यादा मीठी है। अच्छा तो फिर कासिम तैयार हो जाओ, कल के शहीदों में तुम्हारा नाम भी है, असगर का नाम भी है। मौला ने कहा, कल के शहीदों में तुम्हारा नाम भी है, असगर का नाम भी है, अब یہ فوج بے حیا خیموں میں داخل ہو جائے گی، یہ اصغر بھی شہید ہو رہا ہے. کہا نہیں، اصغر شہید ہوگا لیکن وہ بھی میدان میں جا کر شہید ہوگا، تو بھی میدان میں جا کر شہید ہوگا. اور میں ہاتھ جوڑ کر اس کا دوں، قاسم آپ کی قربانی بہت بڑی قربانی ہے، آپ کو یہ شہادت مبارک ہو. لیکن ایک جملے کا اضافہ کر دوں، آپ کو شہادت بھی مبارک ہو، سنت زہرا بھی مبارک ہو. سنت زہرا بھی مبارک. آپ سوال کریں گے سنت زہرا کیا ہے؟ زہرا کی پسلیاں بھی ٹوٹی تھی، قاسم کی پسلیاں، قاسم کی پسلیاں بھی ٹوٹی ہے. ارے کس طریقے سے ٹوٹی ہے کہ جسم علیحدہ علیحدہ ہو گیا ہے، حسین جنازہ نہیں اٹھا پا رہے. قاسم کس طریقے سے رخصت ہوئے ہیں؟ روایت نے جملہ لکھا ہے کہ جب روزے عاشورہ آیا ہے، مولا حسین کی بارگاہ میں بار بار آتے ہیں، اجازت طلب کرتے ہیں. عباس کو دیکھ رہے ہیں، علی اکبر کو دیکھ رہے ہیں. عباس علی اکبر کو سمجھا رہے ہیں، علی اکبر تم پہلے نہ جانا، علی اکبر پہلے نہ جانا، کیونکہ تم اگر چلے گئے حسین کی بیائی چلے جائے گی. اور اکبر کہتے ہیں چچا آپ پہلے نہ جائیے گا، اگر آپ پہلے چلے گئے میرے بابا کی کمر خمیدہ ہو جائے گی، کمر جھک جائے گی. قاسم دونوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ بھیا اکبر، اے چچا عباس، میں چاہتا ہوں آپ دونوں نہ جائیں، میں چلا جاؤں گا تو حسین کی بیائی جائے گی، نہ حسین کی کمر خمیدہ ہو. اور مولا کی خدمت میں آتے ہیں، چچا جان مجھے اجازت کیجیے. مولا بار بار انکار کرتے ہیں، اے قاسم تو میرے حسن کی نشانی ہے، میں تجھے اجازت نہیں دے سکتا. روایت نے منظر لے کر جب علی اکبر آئے اجازت دی، دیگر افراد آئے اجازت دی، لیکن جب قاسم آئے ہیں مولا نے اجازت نہیں دی، کہا تو میرے حسن کی نشانی ہے. یہاں تک کہ فروا کے پاس آتے ہیں، کبھی مولا کے پاس جاتے ہیں، کبھی فروا کے پاس آتے ہیں. جب مولا کے پاس آتے ہیں مولا اجازت نہیں دیتے، جب فروا کے پاس آتے ہیں فروا ناراض ہو جاتی ہے، قاسم تو ابھی تک زندہ ہے، قاسم تو ابھی تک زندہ ہے، ایسا نہ ہوا اگر مجھ سے پہلے مارا جائے. اور ماں کے پاس آ کر کہتے ہیں چچا جان اجازت نہیں دیتے. اب فروا کو خیال آئے، ایک تحریر حسن مصطفیٰ لکھ کر گئے تھے، چلو اس تحریر کا سہارا لیا جائے. ایک مرتبہ قاسم کے سپرد وہ تحریر کی ہے، کہا جاؤ چچا جان کے حوالے کر دو، کہا حسن کا پیغام ہے جو آپ تک پہچان پہنچانا ہے. حسن مصطفیٰ کی تحریر لیے قاسم آتے ہیں، اور جب قاسم تحریر دیتے ہیں مولا کے ہاتھ میں، مولا نے تحریر کو کھولا ہے، آنکھوں سے لگایا ہے، اب سمجھ میں آیا. کل جو میں آپ نے عرض کیا تھا نا، اب سمجھ میں آیا کس کی لکھائی زیادہ بہتر ہے، کس کی لکھائی زیادہ بہتر ہے. اے ارے قاسم، تم میرے امام کی تحریر لے کر آئے ہو، قاسم میں نے تمہیں اجازت دی، جاؤ میدان جنگ میں جاؤ. اب قاسم تیار ہو رہے ہیں، قاسم تیار ہو رہے ہیں، قاسم خیمے میں آتے ہیں. مادر گرامی، مجھے جنگ کی اجازت مل گئی ہے، جنگ کی اجازت مل گئی ہے. فروا کہتی ہے قاسم اب دیر نہ کرو، مکہ میں چلے جاؤ. نکلنے کا ارادہ کرتے ہیں، حسین خیمے کی جانب آ رہے ہیں. فروا، میں اپنے قاسم کو تیار کرنا چاہتا ہوں. آبا کو پہنایا، آبا کو پہنایا، آبا دوش پر رکھی، اماما پہنایا، گریبان کو چاک کیا، گریبان کو چاک کیا. روایت نے عجیب منظر لکھا ہے، گریبان کو چاک کیا. اور جب گریبان کو چاک کیا، قاسم نے سوال کیا، چچا جان کی گریبان کو چاک کیوں کر رہے ہیں؟ کہ بیٹا، گریبان کا چاک ہونا یتیموں کی نشانی ہے، گریبان کا چاک ہونا یتیموں کی نشانی ہے. جب کوئی تیرے مد مقابل آئے گا، تیرے گریبان کو چاک دیکھے گا، سمجھ جائے گا کہ تو یتیم ہے، تو یتیم عبدالحسن ہے. لہذا جنگ کرتے ہوئے تھوڑا سی احتیاط کرے گا. روایت کے جملے یہ ہیں کہ جب حسین نصرت کر رہے تھے قاسم کو، دونوں چچا بھتیجے اس طریقے سے گلے لگ کر روئے کہ غش کی حالت میں آ گئے، بے ہوش ہو گئے. باقی تو میں یہاں پر روکنا چاہوں گا، آپ سے سوال کروں گا، ہمارے یہاں جب کوئی بے ہوش ہوتا ہے اسے ہوش میں کس طریقے سے لایا جاتا ہے؟ پانی کے چند قطرے ڈالے جاتے ہیں، حسین کے خیمے میں تو پانی ہی موجود نہیں، حسین کے خیموں میں پانی موجود نہیں ہے. ارے یہ غش سے اٹھے ہیں، قاسم کو سوال کرایا ہے، کربلا کا وہ واحد شہید ہے، یہ 13 سال کا بچہ کہ جس کے پاؤں اور رکابوں میں نہیں آ رہے تھے، ایک مرتبہ سوال کر کے بھیجا ہے اور قاسم جنگ کرنے کے لیے گئے ہیں. روایتوں نے عجیب منظر نامہ لکھا ہے کہ قاسم کی جنگ کربلا والوں میں عجیب جنگ تھی، اتنی بہترین جنگ کہ عباس پر ہوا کہہ رہے تھے، حسین پر ہوا کہہ رہے تھے. اپنا تعارف قاسم نے کروایا، میں ابن حسن ہوں، علی کا پوتا ہوں، حسین کا بھتیجا ہوں. جنگ کرتے کرتے یہاں تک کہ ان فوج اشیاء کے لوگوں کو واصل جہنم کرنا شروع کیا. روایت نے جملے لکھے ہیں، ارزم شامی ملوک کے 7 بیٹے ایک ایک کر کے قاسم نے واصل جہنم کیے. اور جب 7 بیٹوں کو واصل جہنم کیا، ایک مرتبہ ارزم شامی دوڑا ہوا آیا کہ اب میں بتاؤں گا میرے بیٹوں کا مجھے بدلہ لینا ہے. مولا ایک مرتبہ خیمے ہم پہ فروا کے پاس آئے، فروا ہاتھوں کو بلند کرو، ماں کی دعا بیٹے کے حق میں قبول ہوتی ہے. کیا مالی کیا ہو گیا؟ قاسم کے مقابلے میں اے قاسم چچا شرمندہ ہے, آنے میں دیر ہو گئی, بابا کے دامن کو بچھایا, قاسم کے ٹکڑوں کو جمع کیا, کٹڑی کو اٹھا کر ارے شبیر خیمے کی جانے پہنچے ہیں, ایک مرتبہ زینب کو بلایا, اے بہن زینب ارے قاسم کا جنازہ لے کر آیا ہوں, زینب تیرے خیمہ پر آ کر سکلا کہتی ہے بھیا مجھے قاسم کا جنازہ نظر نہیں آتا, بھیا مجھے قاسم کا جنازہ نظر نہیں آتا, کہیے جو کٹڑی لے کر آیا ہوں قاسم کے ٹکڑے ہیں, ایک مرتبہ فرما آتی ہے اے بیویو ارے مجھے مبارکباد دو, خدا نے میری قربانی سب سے زیادہ قبول کی, میرا قاسم ٹکڑے ہو, ارے زہرا کی پسلیاں ٹوٹی تھی لیکن ایک فرق تھا, قاسم زندہ پامال ہوا ہے, ارے چچا کی شہادت کے اندر شہید ہوئے, حسین شہید ہوئے, حسین کا لاشا پامال ہوا لیکن حسین اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے, اے قاسم آپ نے چچا کا ساتھ دیا لیکن قاسم آپ زندہ پامال ہوئے تھے, لاش ٹکڑے ٹکڑے تھی, حسین نے کس طریقے سے ماتا میں حسین
Yeah.